پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، ہم آج جو پروگرام کا آغاز کریں گے امریکہ میں ہونے والے دوسرے صدارتی مباحثے سے، جس پیش خدمت ہے اس کا ایک اس کی ایک جھلک۔
Now there are only 35 days left. Can you believe it? And we've got to get everybody you know registered to vote.
A vote for Donald Trump is a vote for change, and a vote for me is really a vote for you. You're voting for you, believe me. It's the way I look at it. You're voting to believe in yourselves. You're voting to believe in your country.
آج اتوار کی رات ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن اور ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے وقت میں مباحثے میں ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے، جبکہ ایک جانب خواتین کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کئی برس قبل کے ریمارکس پر جو اب افشا ہوئے ہیں ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور دوسری جانب وکی لیکس نے ہلری کلنٹن کی 2000 سے زیادہ مزید مبینہ ای میلز افشا کر دی ہیں، اور مبینہ طور پر انویسٹمنٹ بینکرز اور کارپوریٹ ایگزیکٹوز کے سامنے ان کے پرائیویٹ ریمارکس کی یہ مبینہ طور پر باتیں ہیں۔ انہوں نے ان تقریروں میں جو موقف اختیار کیا، ان ای میلز کے بقول وہ موقف اس سے مختلف ہے جو وہ صدارتی مہم میں اختیار کر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھی محمد عاطف اس وقت تو سینٹ لوئی میں ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت تو وہاں کیا صورتحال ہے جہاں آج رات کو یہ مباحثہ ہونے والا ہے۔ جی عاطف، کیا صورتحال ہے؟
جی جعفر صاحب، صورتحال تو کچھ مشکل نظر آ رہی ہے، خاص طور پر ریپبلکن پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے لیے۔ جیسے آپ نے ابھی پروگرام کی ابتدا میں بتایا کہ وکی لیکس نے ہلری کلنٹن کی چند ایسی ای میلز لیک کی ہیں جو انہوں نے کارپوریٹ فائنانس کارپوریشن جتنی جو جس کو وال اسٹریٹ کہا جاتا ہے یہاں امریکہ میں، ان میں کی ہیں، لیکن پبلکلی جب وہ باتیں کرتی ہیں تو وہ اس سے مختلف ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ ای میلز ابھی نکلی ہیں اس لیے یہاں پر ابھی اس پہ اتنی بات چیت نہیں ہو رہی، زیادہ بات چیت ہو رہی ہے ٹرمپ کے ویڈیوز آنے پر، اور وہ ویڈیو ایک نہیں ہے، اب تو ایک ویڈیو کے ساتھ ان کی ایک ریڈیو ٹاک بھی آ گئی ہے جو اس سے بھی زیادہ
خطرناک ہے،
خطرناک کہہ لیجیے بالکل، جس میں اس سے بھی زیادہ برے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور خاص طور پر ان کی بیٹی کے لیے جو ریفرنس استعمال کیا گیا ہے جس کو وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد تو یہاں بہت ہی زیادہ جو خواتین ووٹرز ہیں، امریکی ووٹرز، ان میں بہت ہی زیادہ مخالفت،
اور ان کی اپنی بیوی کے لیے بھی انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔
جی ہاں، چونکہ وہ ٹیپ بہت لمبی ہے اس لیے اس کو سننے میں، اور میرا خیال ہے تقریباً کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹے کی ٹیپ ہے جو ان کی ریڈیو ٹاک ہے، تو اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو انہوں نے استعمال کیے۔ حالانکہ ان کی بیوی نے، جعفری صاحب ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی کل، جس میں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے جو کچھ کہا ہے، لیکن یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے اس ویڈیو کے بارے میں ایشو کی تھی کہ ٹرمپ نے جو کچھ کہا ہے وہ ناقابل یعنی وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، لیکن وہ ٹرمپ کی اپالوجی کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں، ان کی اپالوجی کو ووٹرز کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن ایسا دکھ نہیں رہا۔ ہم نے پورا جو امریکی میڈیا ہے اس کو کل سارا دن مانیٹر کیا ہے، اس میں ایک ہی بحث ہو رہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو خواتین کے بارے میں اتنی ولگر زبان استعمال کر سکتا ہے، اتنی قابل اعتراض زبان استعمال کر سکتا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ اگر میں ایک اسٹار ہوں اور میرے پاس پاور ہے تو مجھے کچھ بھی کرنے کی اجازت ہوگی، اس شخص کو ایک پارٹی نے کیسے یہاں تک پہنچنے دیا۔ پارٹی کے اندر آپ نے بھی کل
جی بڑے شدید اختلافات ہیں اس بارے میں،
جی جو ہیوی ویٹس ہیں پارٹی کے جس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلے ان کو سپورٹ کر رہے تھے, جیسے پال رائن ہے جو کہ اس وقت ایوان زیری میں پارٹی کے اسپیکر ہیں, اور اسپیکر صدر اور وائس پریزیڈنٹ کے بعد اسپیکر آف دا ہاؤس سب سے زیادہ پاورفل عہدہ ہوتا ہے کسی بھی انتظامیہ میں, انہوں نے بھی اپنی سپورٹ ختم کر دی ہے, وہ انہوں نے اب ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کر رہے.
مٹ رامنی نے بڑی مخالفت کی ہے.
جی بالکل, رومنی نے مخالفت کی ہے, رومنی کے علاوہ جان مکین نے بھی مخالفت,
جان مکین نے مخالفت, جی بالکل,
اور کونڈولیزا رائس نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے ان کے خلاف. تو میرا خیال ہے اب ذرا مشکل ہو گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, اتنے سارے کرائسز, یعنی پہلے ایک ویڈیو ٹیپ کا آنا, پھر ایک ریڈیو شو کی آڈیو ریکارڈنگ کا آنا, پھر اتنے ہیوی ویٹس کا ان کے پیچھے سے ہٹ جانا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آج کی ڈبیٹ بہت ہی مشکل ہوگی, انہیں بہت ساری چیزوں کا دفاع کرنا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اتنے مینٹل پریشر کے ساتھ ڈبیٹ میں آئیں گے تو کیا جانیے کہ ان کی مینٹل سچویشن اس وقت کیا ہوگی, اور کیا وہ فوکس برقرار رکھ پائیں گے یا نہیں.
تو وہاں ماحول بہت گرم ہے. شکریہ عاطف آپ کا بہت. اب ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ ہمارے کچھ تجزیہ کار ہیں, ڈاکٹر زاہد بخاری ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ ہیں, اور مسعود عبدالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جناب ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے بھی کئی صدارتی مہمیں دیکھی ہیں امریکہ میں بھی, میں نے بھی دیکھی ہیں, لیکن اس نوعیت کی مہم کبھی ماضی میں چلی ہے امریکہ میں صدارتی انتخاب کی؟ ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب آپ لائن پر ہیں.
بہت ہی یونیک ایک لحاظ سے یہ مہم ہو گئی ہے.
جی
آواز آ رہی میری؟
جی بالکل آ رہی ہے.
تو یعنی وہ جو پہلے میرے خیال کسی ایک تذکرہ میں نے پہلے بھی کہیں پڑھا تھا اور سنا تھا کہ یہ ایک عجیب و غریب الیکشن ہے کہ ایک طرف جو سب سے زیادہ کوئی انفٹ کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے امریکی صدارتی تاریخ میں, ایک طرف وہ ہے, اور دوسری طرف جو شاید بہت ہی ایکسپیرینس لیکن مکمل طور پر ان انسپائرنگ کینڈیڈیٹ ہے ہیلری کلنٹن.
جی
تو یہ اس میں سے اب امریکن پبلک کا ڈیلیما یہ ہے کہ ان کو اس میں سے انتخاب کرنا پڑ رہا ہے.
تیسری کوئی چوائس نہیں ہے.
ہاں جی
تیسری کوئی چوائس نہیں ہے,
مطلب بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے تیسری کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ میرا خیال جو مسئلے جو آ رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے, یہ تو میرا خیال ایک لحاظ سے جو پورا سوشل پولیٹیکل سسٹم ہے امریکن سوسائٹی کا, یہ تو سمپٹمز ہیں. تو جو بڑی پکچر ہے شاید وہ جو پہلے بھی لوگ کہہ رہے تھے, یہ جو ڈیموگرافک چینج ہو رہی ہے, جو امریکہ میں امریکہ کی اکانومی اور فارن پالیسی میں اور دنیا میں جو مقام جو متاثر ہو رہا ہے, اور جو ایک سفید فام جو زیادہ عمر کے یا کم پڑھے لکھے اور مذہبی لوگ ان کو جو شدت سے ایک محرومی کا احساس ہو رہا ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, تو اس سب کے نتیجے میں میرا خیال ہے کافی اتھل پتھل اور ہونی ہے. یہ تو ایک انتخاب کا مسئلہ تو یقیناً بہت اہم ہے اور پریشر ہے ان پہ کہ وہ ودرا کریں, لیکن میرا خیال ہے ایک پولیٹیکل ٹوٹ پھوٹ بھی ہوگی اس میں ضرور سسٹم میں. مثلا خود جو ریپبلکن پارٹی کا جو فیوچر ہے اس میں جو پریشر ہے مذہبی جو طبقہ ہے بہت شدت پسند کا, اور جو
کمپیریٹیولی ماڈریٹ لوگ ہیں
جی رہنا چاہتے ہیں, تو اس سب کے اس کے نتیجے میں پریشر جو ہے اس وقت وہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ریپبلکن پارٹی پہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا کہ وہ اس سے کیسے نبردازما ہوں اس موجودہ کرائسس سے, اور پھر پارٹی کو کیسے بحال رکھے آئندہ کے لیے بھی, آئندہ انتخابات میں بھی.
اچھا پروفیسر فیضان, آپ ظاہر ہے کہ امریکن میڈیا کو پڑھ رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, دونوں جو کینڈیڈیٹس ہیں اس وقت ٹربل میں نظر آتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے خواتین کے ریمارکس کی وجہ سے, اپنی بیٹی کے ریمارکس کی وجہ سے, جی, اور دوسرے یہ کہ ہلری کلنٹن کے بارے میں جو کچھ ای میلز انکشاف میں منکشف ہوئی ہیں, تو اس وقت تو آپ کے خیال میں ٹرابل زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے ہے یا یہ ای میلز ہلری کلنٹن کے لیے بھی اتنی ہی مشکلات پیدا کر رہی ہیں؟ فیضان صاحب آپ لائن پر ہیں.
جی موجود ہوں میں, بہت شکریہ. میرے خیال میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ زیادہ بڑے مسئلے کا شکار ہیں, کیونکہ جو انہوں نے خواتین کے بارے میں کہا ہے اور جیسے ابھی ہمارے بھائی بخاری صاحب نے فرمایا کہ ان کی جو عادتیں ہیں ریکلسنس کی, یعنی کہ بغیر سوچے سمجھنے بولنا اور بغیر سوچے سمجھے بات کرنی, وہ اب تک چاہے ان کی کوئی بھی عمر ہو, وہ ٹین ایجر کی زندگی گزارتے آئے ہیں اور وہ ٹین ایجر کی زندگی ہی گزارتے گزارتے صدارتی امیدوار بن گئے ہیں. اور اس میں چاہے کوئی کچھ بھی کہے, لیکن جو صاف چیز ظاہر ہوتی ہے وہ ریپبلکن پارٹی کا ایک مورل بینکرپسی شو ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو پہلے کیوں نہیں پکڑ سکے. اگر یہ انہوں نے اب پکڑ لیا ہے تو جو نو امیدوار ان کے ساتھ کھڑے تھے اسٹیج پر, ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے اپنا ہوم ورک کیوں نہیں کیا اور ایک اچھا کینڈیڈیٹ سامنے میں کیوں نہیں لے کے آئے. اور وہ جو اسٹیج تھا جس پہ ریپبلکن امیدوار کھڑے تھے, اس میں بڑے اچھے اچھے امیدوار تھے, جیسے آپ جانتے ہیں بڑے کوالیفائڈ لوگ تھے اس میں, اور ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کو اس طرح ہائی جیک ہو جانا اور ہائی جیک ہونے دینا, یہ ریسپانسبلٹی تھی ان کی کہ یہ لوگ اپنا ہوم ورک کرتے اور اس کو لے کر سامنے چلتے. میرا یہ خیال ضرور ہے کہ یہ جو ڈبیٹ ہوگی اس میں ہلری کلنٹن جو ہیں وہ اب واقعی ان کے جو اب وہ مقابلہ نہیں رہا جو ہفتہ پہلے تھا, کیونکہ اب ایسے لگ رہا ہے کہ ہلری کلنٹن ہی پریزیڈنٹ بن جائیں گی, کیونکہ یا کوئی اور حماقت ان سے سرزد ہو جاتی ہے جو اس پائے کی ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حماقت کو بھی پیچھے چھوڑ جائے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں ریپبلکن پارٹی خاص طور پہ اپنے اندرونی معاملات جو ہے وہ اس پر بہت توجہ دے گی, اور جو گرومنگ آف کینڈیڈیٹس اس کو کہتے ہیں اس کی طرف بہت توجہ دی جائے گی تاکہ اچھے کینڈیڈیٹس اور اسٹرانگ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو آگے لایا جائے مستقبل قریب میں.
اچھا مسعود عبدالی صاحب, یہ بتائیے کہ ایک بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ رشین انٹرفیئرنس ہو رہا ہے انتخابات پہ, دنیا میں آپ کے خیال میں اس انتخاب کو اور خاص طور پہ یہ جو موجودہ امیدوار ہیں اس پس منظر میں جو ابھی گزشتہ چند روز کے دوران سامنے آیا ہے کس انداز میں دیکھا جا رہا ہے؟
اصل میں اس میں جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ امریکی صدر کا انتخاب جو ہے اس کی بہرحال دنیا میں ایک اہمیت ہے, ایک سپر پاور ہے اور مختلف ممالک اس میں دلچسپی لیتے ہیں. اس بار جو بات ڈاکٹر بخاری صاحب نے بھی کہی کہ اتفاق کی بات ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ایک ایسے شخص کو لایا گیا جس میں یعنی اور خرابیاں اور کوئی کمزوری ہو نہ ہو, ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سنجیدہ گفتگو نہیں کر سکتے, بہت جلدی وہ مشتعل ہو جاتے ہیں, وہ بعض اذراہ تفنن وہ بات کہتے ہیں جو سیاستدان کو نہیں کہنی چاہیے. پر یہ سو جتنی ساری باتیں ہوئی ہیں وہ ساری باتیں وہ ہیں جو وہ انہوں نے اذراہ تفنن کہہ دی, وہ مسئلہ ہو گیا. اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ اس وقت عملاً واقعی امریکی ووٹر کے سامنے ایک جو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے امیدوار کو کی حمایت کرے کہ جس کے اخلاق کے بارے میں سنجیدہ تحفظات ہیں قوم کو, دنیا کو. اب دیکھیں نا, اس میں ایک اور جو مسئلہ ہے وہ اخلاقی معاملہ اس لحاظ سے بھی, انہوں نے یہ فرمایا کہ لاکر روم گفتگو تھی, امریکی لوگ گفتگو کیا کرتے ہیں, ایسی مرد ایسی باتیں کیا کرتے ہیں, لیکن معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے, بلکہ یہ کہ قانونی اور اخلاقی اعتبار سے جو بات انتہا قابل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ارادی اغرائی طور پر اس میں عورتوں میں مجرمانہ حملے کو حوصلہ افزائی کی انہوں نے, اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ کیا اس کردار کا شخص جو ہے وہ ملک کا صدر بن سکتا ہے جو اس قسم کے ارادے رکھتا ہو, عزائم رکھتا ہو اور اتنا غیر ذمہ دار ہو. اب جہاں تک روس کی مداخلت کا تعلق ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ ممالک پہلے بھی ایسا کرتے ہوں گے, لیکن اب چونکہ سائبر کرائم وغیرہ کا معاملہ بڑا اس کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے تو یہ بات نوٹ کر لے گی. پلس یہ کہ خود انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ میں روس سے کہوں گا کہ وہ اس کی جو ڈیموکریٹک پارٹی کی ای میلز ہیں اس کو افشا کر دے, تو یہ اس کی وجہ سے یہ مداخلت جو ہے واقعتاً محسوس ہو رہی.
ڈاکٹر زاہد بخاری, یہ فرمائیے کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک اخلاقی معیار ان کینڈیڈیٹس کا, جو امریکن ویلیوز ہیں یا جو خاص طور پر امریکن مورل ویلیوز ہیں ان سے کس حد تک مطابقت رکھتے ہیں یہ معیار جو اس وقت ہم دیکھنے میں ہماری نظروں کے سامنے ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکن سوسائٹی جو ہے نا
جی,
دو مطلب میں نے جتنا پڑھا ہے اور اس پہ, امریکن سوسائٹی دو چیزوں کا ایک مجموعہ ہے, ایک تو کثرت کا مجموعہ یعنی ابنڈنس کا مجموعہ ہے, دوسرا کنٹرڈکشن کا مجموعہ ہے. تو تضاد اور کثرت جو ہے وہ امریکن سوسائٹی کی دو بنیادی خصوصیات ہیں. میں مثالیں اور دینے کی بجائے مثلا میں تضاد کی مثال یوں دوں گا कि अमेरिकन सोसाइटी में रहने वाले लोग आम जिंदगी में कुछ भी करते हों, गैर अखलाकी चीजें या गलत बयानी या शराब बहुत सारे पीना और बहक जाना, लेकिन उनका इन्हें कंट्रडिक्शन ये है कि वो अपने जो लीडर है, खासतौर पर मुल्क का सदर है, उसको वो इंतहाई पाक बाज देखना चाहते हैं, उसको वो फैमिली का पर्सन देखना चाहते हैं, चाहे पूरा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है, अमेरिका में तलाकें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो चाहेंगे कि जो अमरीकी सदर है वो पूरा एक फैमिली का बंदा हो, वो बड़ा मुदब्बर हो, वो चर्च में भी जाता हो, उसे कभी कभी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी का भी टिकट ना मिला हो, कभी उसने जुर्म ना किया हो, वो नशे में कभी मदहोश ना हो जाए, वो उल्टी सीधी बातें ना करे। तो ये एक तजाद है कि वो खुद जो भी करते हों लेकिन अपने हाईएस्ट जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है वहां वो ऑलमोस्ट एक फरिश्ता देखना चाहते हैं। और ये अभी तक आप देखें कि अमेरिकन और पिछले जो कई इलेक्शन में मसलन काफी हो गया, गैरी हार्ट एक नॉमिनी नहीं थे, डेमोक्रेट कैंडिडेट थे, सेनेटर थे, बड़े मारूफ थे और उनका शायद काफी हद तक इम्कान था कि वो डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट हो जाएंगे। उनके दरमियान में किसी मीडिया पर्सन ने, रिपोर्टर ने उनकी तस्वीर शाया कर दी खातून के साथ, एक
मंकी बिजनेस,
और वो उनको उनको वहां से विदड्रॉ करना पड़ा। इसी तरह ये जो जॉन एडवर्ड थे इनके बारे में सारी खबरें आ गई, वो पूरा का पूरा धजका लगता है। तो आम जिंदगी में ये लोग कुछ भी करते हों अपने इन्हें, लेकिन वो चाहते हैं कि जो हाईएस्ट लेवल पे, और वहां लोग फिर उसको फॉलो भी करते हैं कि वो फिर क्विट भी कर जाते हैं। यहाँ एक बिल्कुल ही ऐसी एक फ्रस्ट्रेशन या ऐसी एक सूरत हाल हो गई, जिसमें एक मुसन्नफ ने अभी एक किताब शाया की, द एंड ऑफ वाइट क्रिश्चियन अमेरिका। अच्छा, उसमें भी अभी हाल ही में किताब शाया हुई है, बड़ी मारूफ थी यहाँ पे हुई, तो उसमें भी आर्गुमेंट ये है कि जो इस वक्त वाइट क्रिश्चियन अमेरिकन हैं वो ये समझते हैं कि जैसे बाजी उनके हाथ से निकलती जा रही है
जी।
और वो ग्लोरी नहीं रही, वो शान और शौकत नहीं रही, वो इख्तियार नहीं रहे, अच्छा वो अखलाकियात नहीं रही, उसमें मुख्तलिफ तरह के पहलू हैं, मुख्तलिफ तरह के शेड्स हैं उसमें शामिल। तो वो एक सारे के सारे सूरत हाल ये आ रही है कि ये चीजें इस लिहाज से और शिद्दत से ये सामने आती हैं। लेकिन उसी तरह एक ढिठाई का आलम ये है कि बयान ये आ रहे हैं कि आई विल नेवर एवर क्विट। लेकिन मुझे लगता ये है कि ये शायद गैर मामूली इस तरह भी हो सकता है। इन वैसे तो देखें ना, इम्कानात, पॉलिटिक्स इम्कानात की दुनिया है, यही हो सकता है कि कैंडिडेट रहे और इलेक्शन इसी तरह हो। ये भी हो सकता है कि ये पहली दफा तो मुझे नहीं अंदाजा गैर मामूली बात हो जाए कि ये कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी को बिल्कुल बीच मंझधार में चेंज करना पड़े, या कोई और गैर मामूली बात हो सकती है इलेक्शन या इलेक्शन के बाद। लेकिन लगता यह है कि खासी बड़ी सियासी तोड़फोड़ होगी अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे कि हालात डेवलप हो रहे हैं।
प्रोफेसर फैजान, एक आखिरी बात ये बताइए आप मुझे कि आप ये समझते हैं कि आज की सेंट लुई की डिबेट के बाद सूरत हाल जो है इन दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान बिल्कुल वाजे हो जाएगी?
जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो दोनों कैंडिडेट्स हैं इनकी ये जो वाकया हुआ है इसके बाद हिलरी क्लिंटन के जीतने के जो चांस।
हेलो, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है फैजान साहब की। अब्दाली साहब, आप इस पे कमेंट करेंगे बहुत इख्तिसार के साथ?
तो मैं ये अर्ज करूँ कि जो अमरीकी सियासत है उसके अंदर सदारती मुबाइसे जो है वो अमरीका में राय आमा की तामीर में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं
जी।
और अक्सर गैर जानबदार वोटर जो है वो वोट का फैसला डिबेट देख कर ही कहते हैं। आज का मुबाइसा इस लिहाज से बहुत अहम है कि गुज़िश्ता मुबाइसे में बहुत खराब परफॉर्मेंस थी, यानी ये वीडियो का मामला हटा भी दिया जाए तो बहुत खराब परफॉर्मेंस थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की। उसका नतीजा ये हुआ कि 12 रियासतें जिनको हम बैटल ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जहाँ पे मुकाबला है, सिर्फ 3 रियासतें ऐसी, यानी शुमाली कैरोलिना, जॉर्जिया और एरिजोना, जहां पर मिस्टर ट्रंप को बर्तरी हासिल है। और हत्ता के निवारा जो गढ़ है रिपब्लिकन पार्टी का, वहां पर भी जो नया सर्वे कल आया सीएनएन का, उसके अंदर जो है वो क्लिंटन को बर्तरी हासिल है। अच्छा, इसके अलावा इस आज का मुबाइसा लोग ज्यादा इसलिए भी देखेंगे कि गुज़िश्ता मुबाइसा 10 करोड़ लोगों ने देखा था और लोगों का ख्याल है कि इस बार ये 12 से 15 करोड़ अफराद आज का मुबाइसा देखेंगे। फिर एक और जो फर्क, आज बुनियादी फर्क है, वो ये है कि आज का मुबाइसा नहीं बल्कि टाउन हॉल मीटिंग है, जिसे हम पाकिस्तान के तनाजुर में कहते थे कॉर्नर मीटिंग जैसे हुआ करती थी। और उसके अंदर ये कि वो 40 के करीब गैर जानबदार वोटर बैठे होंगे जो सवाल जवाब करेंगे। تو اس کا مطلب آج کی نشست 22 سے زیادہ جو ہے افراد کے سوال و جواب کی نشست ہوگی ووٹروں کے براہ راست. اب اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ جو ٹرمپ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, انہیں سنجیدہ گفتگو اور تقریر کا تجربہ ہی نہیں ہے. وہ بات چیت کے دوران بہت جلدی مشتعل ہو جاتے ہیں, وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے. دوسری طرف ہلری کلنٹن جو برتری حاصل ہے وہ یہ کہ وہ ایک وکیل ہیں, وہ سینیٹر رہ چکی ہیں, انہیں اپنی بات دلائل کے ساتھ کہنے کا سلیقہ آتا ہے, ان کے پاس الفاظ و محاورہ کا عمدہ ذخیرہ ہے, وہ متراز امور میں بہت شائستہ گفتگو کرتی ہیں. تو اس لیے امید یہی لگتا ہے یہی کہ آج وہ بہت اچھی پرفارمنس ہوگی. پھر آج کے متوقع موضوعات ہیں
جی.
اس میں اور باتوں کے علاوہ جیسے عرض کیا کہ سب سے بات تو یہی ہوگی جو ان کے ویڈیوز آئے ہیں
جی.
اس کا جواب ظاہر کہ بہت مشکل ہوگا. لیکن دوسری طرف وکی لیکس کی جو انکشافات ہیں اس میں بھی تھوڑا سا کلنٹن صاحبہ کو جو ہے وہ چیلنج ہے. اس میں سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ انہوں نے جو وال اسٹریٹ میں گولڈن مین سیکس سے $6,75,000 وصول کیے ہیں ایک تقریر کرنے کے. اس کے علاوہ ٹوٹل جو انہوں نے وصولی کی ہے اپنی تقریروں کے عوض وہ کوئی $30,00,000 کے قریب ہے, $30,00,000. تو ظاہر سی بات ہے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ اتنی بڑی رقم ان کو کیوں دی گئی, اور پلے سے کیا انہوں نے یہ رقم جو ہے وہ ظاہر کی ہے اپنے گوشواروں میں.
ہاں انہوں نے بھی ایڈمٹ بھی نہیں کیا اس کو, ایکسیپٹنس کو.
اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات جو آئے گی اور بہت میرا خیال شد و مد کے ساتھ آئے گی کہ ان کی جو چیف آف اسٹاف تھی ہما عابدین, جب یہ وزیر خارجہ تھیں یا سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں, تو ہما عابدین نے بہت سی تقریروں کا انتظام کیا بل کلنٹن کے لیے. ظاہر کہ ہما عابدین سرکاری افسر تھیں, سرکاری ملازم تھیں, ان کو ایک پرائیویٹ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر اس کے علاوہ ان کے جو انتخاب مہم کے سربراہ ہیں جان پوڈیسٹا, ان کے بارے میں انکشافات ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جان پوڈیسٹا ایک معمولی آدمی نہیں بلکہ بل کلنٹن کے چیف آف اسٹاف تھے. پھر ایک ای میل جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی اہمیت اخلاقی طور پر کوئی نہیں ہے, وہ یہ کہ انہوں نے برازیلین بینک سے خطاب کے افسر سے خطاب بینک کی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ جو بر اعظم امریکہ ہے اس کی تجارت عام تجارت, کھلی تجارت اور نرم سرحد کر دی جائے, جس کے لیے انہوں نے اصطلاح استعمال کی تھی ہیمسفیرک کامن مارکیٹ. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے پالیسی کا اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو, لیکن اخلاقی طور پر کوئی ایسی
اس میں برائی نہیں ہے,
بات نہیں ہے. لیکن ایک اہم بات جو میں تھوڑا سا میں کریڈٹ دوں ٹرمپ صاحب کو بھی, ایک جو ایڈوانٹیج ہے ٹرمپ کو وہ یہ کہ ان کے حامیوں میں, عام حامیوں میں ویسا ہی جوش و خروش. مگر کل شام کو ہزاروں افراد نے ٹرمپ ٹاور کے باہر ان کا استقبال کیا نعروں سے. اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے جو بحث ہوئی نائب صدارت کے امیدوار کے درمیان, وہ بڑی واضح اکثریت حاصل تھی. ریپبلکن کے پرنس جو پینس صاحب تھے وہ اس میں کامیاب رہے. تو آج کا صرف جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اگر مسٹر ٹرمپ کو مشتعل کرنے میں کامیاب ہو گئی کلنٹن صاحبہ, جس میں مجھے لگ رہا ہے ایسا ہوگا, تو واقعی آج کا دن جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے ریپبلکن پارٹی کے لیے.
فیصلہ کرنا, بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری, جناب مسعود عبدالی صاحب اور پروفیسر فیضان, جن کی لائن بار بار ڈراپ ہو رہی تھی, ہم ان سے پوری باتیں نہیں سن سکے. آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین ہم ایک بریک لیں گے. ہمارے ساتھ لندن سے اس وقت منظر قریشی صاحب لائن پر موجود ہیں. ہم گفتگو کریں گے یمن اور سیریا کے حوالے سے اس کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک. یمن میں دارالحکومت سنا میں ایک اعلی شخصیت کے جنازے پر, جو کہ اطلاعات کے مطابق حوثی باغیوں کی حکومت کے وزیر داخلہ کے والد کا جنازہ تھا, ایک فضائی حملے میں 140 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور 500 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. حوثی اس حملے کا الزام سعودی قیادت والے تحت پر لگا رہے ہیں. ادھر امریکہ میں اس حملے کے بعد اوباما حکومت کا کہنا ہے کہ وہ یمن میں لڑنے والے سعودی قیادت کے اتحاد کی حمایت پر فوری نظر ثانی کر رہی ہے, اور وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اس پر اس واقعے پر بہت مضطرب ہے, اور یہ کہ سعودیوں کے ساتھ سیکیورٹی سے متعلق تعاون ایک بلینک چیک یا کھلی چھوٹ نہیں ہے. منظر قریشی صاحب, یہ جو امریکن ریپرزنٹیٹو کا بیان آیا ہے, اسپوکس مین کا بیان آیا ہے, کیا اس پس منظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سعودی اتحاد جو کچھ کر رہا ہے بقول حوتیوں کے, اس کے بارے میں یہ ریئلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ غلط ہو رہا ہے؟
جی, جو سچویشن یمن کے اندر ہے وہ ون سائیڈڈ تقریباً ایک چل رہی ہے, کہ جس طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے بیان کیا کہ واقعی ایک سلوٹر ہاؤس کی طرح کی سچویشن ہے, جہاں پر کہ کافی زیادہ لوگ مر رہے ہیں اور کوئی رزلٹ نہیں مل رہا, اور بار بار جو ہے ایئر بمبنگ کی جاتی ہے تو وہاں پر لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے, لیکن کوئی گراؤنڈ کے اوپر کوئی ظاہر ہے کہ موومنٹ نہیں ہوتی, کوئی چینج نہیں آتا اس سے سوائے اس کے کہ اسیسینیشن ہوتی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں اور نیٹ رزلٹ نہیں آتا. تو ڈیفینیٹلی جو پوری دنیا کا ایک امیج تھا اور جس طرح شروع میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک شارٹ اور بہت فاسٹ وار ہوگی جیسے سعودی ایکسپیکٹ کر رہے تھے, وہ نہیں ہو پائی اور اس کے نتیجے میں اتنے زیادہ لوگوں کی وہاں پر ڈیتھ ہو رہی ہے. تو ایک امیج پورا پرسپشن دنیا کے اندر چینج ہوتا جا رہا ہے اور سعودی عرب کی جو سپورٹ تھی وہ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے اس سلسلے میں کہ یمن کے اندر ان کو جس طریقے سے ایک فری ہینڈ ملا تھا اتنے سال سے اوپر ہو رہا ہے آلموسٹ, جو کہ جہاں پر کہ وہ ایک جنگ شروع کی تھی ان کو کسی قسم کی کوریج نہیں دی جا رہی دنیا کے اندر, کہیں پر ان کو کوسچن نہیں کیا جا رہا. تو وہ ایک اب اس نہج پہ آ گئی ہے دنیا کے, وہاں پر یہ کوسچن اب کرنا شروع کر دیے کہ اب اس چیز کو اسٹاپ ہونا چاہیے اور اس کا کوئی لاجیکل کنکلوژن نکلنا چاہیے وار کا. تو سعودیز جو ہیں وہ میرے خیال میں کہ اس وقت کافی ٹائٹ اسپاٹ میں آ گئے ہیں اس کی وجہ سے, اور فوکس ان کی طرف ہوتا ہے, کوئی بھی ایسی چھوٹی سی بھی چیز ہو جائے تو بہت بڑے اس کو ہائی لائٹ ہو جاتی ہے دنیا کے اندر. لیکن اس جس طرح کے کل کا یہ ابھی جو واقعہ ہوا تھا 140 لوگوں کا, یہ تو خیر بہت ہی بڑا ایک تھا اس میں کہ 140 کے قریب لوگ مر گئے اور 500 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. تو یہ واقعی ایک بہت کوسچنیبل ہے. تو ڈیفینیٹلی اس وقت سعودیز جو ہیں انٹرنیشنلی کافی آئسولیٹ ہو گئے ہیں.
اچھا دوسرے یہ بتائیے مجھے کہ جو سعودیز کا مقصد ہے کہ وہاں پر وہ منصور صاحب کی حکومت کو بحال کیا جائے, اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟
جی کسی کیونکہ پولیٹیکل کسی نہ تو ان کو ملٹری کوئی سکسیس مل رہی ہے سعودیز کو اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل ڈسکشن چل رہی ہیں یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے, اور جہاں پر کوشش کی بھی گئی تھی انٹرنیشنلی تو یا تو سعودیز کی طرف سے یا پھر اپوزیشن جو تھے ہوتی ان کی طرف سے اس کو آگے نہیں لے کے جایا گیا, کیونکہ آن گراؤنڈ ریالٹی کہیں پر نہیں ہے, اسٹیل میٹ سی سچویشن ہے اس وقت. تو کہیں پر بھی نہیں اس کے اوپر وہ جو حکومت چینج کرنے کی بات تھی ان کے ذہن میں سعودیز کے, تو وہ تو ڈیفینیٹلی اب ایک بالکل ایک نو وہ ہو گیا کہ ایک فیلڈ ایک اٹیمپٹ تھی جو کہ میرا نہیں خیال کہ اب کچھ اس کا کوئی رزلٹ نکل پائے گا. اور بالکل ہی سعودیز جو ہیں اس وقت ایز فار ایز یمن از کنسرن تو ان کو کسی قسم کا یہاں پر کوئی سکسیس نہیں ہو رہی, نہ ملٹریلی اور نہ ہی پولیٹیکلی.
اچھا یونائیٹڈ نیشنز اس سلسلے میں جو کوئی رول پلے کرنا چاہتی تھی, انویسٹیگیشن بھی کروا رہی تھی وہ, اور اس سلسلے میں ہیومینٹیرین بیسس کے اوپر امداد بھی بھیجنا چاہ رہی تھی, اس کے بھی بظاہر کوئی نتائج جو نکلتے نظر نہیں آ رہے.
جی وہ کیونکہ ایک تو سپورٹ کافی زیادہ تھی, فائنینشیل سپورٹ جو سعودیز ہیں یونائیٹڈ نیشن کے ادر جو باقی کے مشنز ہیں ان کو بہت زیادہ دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ ایک سچویشن بن گئی کہ یونائیٹڈ نیشن اگر ان کے خلاف سپورٹ کوئی ایکشن لیتی ہے اور وہ پل کر دیتے ہیں باقی پلگ اور جگہوں کے اوپر جہاں پر کے سپورٹ کر رہے ہیں سعودیز, تو کافی مشکل بن جائے گی یونائیٹڈ نیشن کے لیے. تو یونائیٹڈ نیشن کے لیے بھی ایک سچویشن بن گئی جہاں پر ان کو یہ ڈیسائڈ یہ دیکھنا پڑ رہا ہے, ویٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف اگر یمن کے کو وہ سپورٹ کرنے ہیں تو باقی کے جو ایریاز جہاں پر سعودیز اگر ان کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں ان کو ہیلپ کر رہے ہیں وہ نہ بند کر دیں کہیں, اور اس طرح کی انڈیکیشن بھی دی گئی ہیں. تو اس وجہ سے یونائیٹڈ نیشن اس طرف کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتی. بس ان کی ڈپلومیسی جو ہے سعودیز کی اس وقت تک, حالانکہ امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے ان کے تعلقات نہیں ہیں, لیکن اوور آل انٹرنیشنل ڈپلومیسی ان کی جو ایک ویٹیج ہے ان کی فائنینشیل پاور کی وجہ سے وہ کافی ابھی تک اسٹرانگ ہے, جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا.
اچھا اب اسی تناظر میں جب ہم آپ بات کرتے ہیں تقریباً یہی اسٹیل میٹ اس وقت آپ کو سیریا میں بھی نظر آتا ہے, روسیوں اور امریکیوں کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہوا تھا لیکن وہ معاہدہ جنگ بندی کا جو تھا وہ شاید بہت جلدی ٹوٹ گیا, اور اب صورتحال یہ ہے کہ روس نے 5 سال میں 5ویں مرتبہ یونائیٹڈ نیشنز میں ویٹو استعمال کیا ہے اس کارروائی کے حوالے سے کہ جس کا مقصد وہاں پر خون ریزی کو روکنا تھا. تو یہ روس کا جو رول ہے کیا یہ صرف اسپوائلر کا رول ہے وہاں پر؟
نہیں جی یہ بالکل ایسا تو نہیں ہم کہہ پائیں گے, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں جو ابھی جو پیچھے دنوں جو ایک ڈیل ہوئی تھی ان کے آپس میں پیس بھی ہو گئی تھی تقریباً کچھ دنوں کے لیے, وہ جو پیس توڑی گئی وہ رشیا کی طرف سے نہیں کی گئی تھی, وہ ایک اٹیک ہوا تھا جو کہ امریکن جس کو بلیم کیا جاتا ہے امریکن ایئر فورس سے تھا, جس کی وجہ سے وہ جو ایک پیس ڈیل تھی وہ ختم ہو گئی اور پھر سے یہ ایکشن شروع ہو گیا, اور وہ کافی کنٹروورشل اٹیک تھا یونائٹیڈ اسٹیٹس کی جو ایئر فورسز کی طرف سے. تو رشیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان کو 100% نہیں کہہ سکتے, کوئی بھی اس پوری جو سیریا کی سینیریو کے ہر کوئی ہر طرف سے غلط ہے ایسا نہیں ہے. اگر ہم آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو جو ریبل ہیلتھ ایریاز ہیں ان کو کلیئر آؤٹ کرنے کے لیے جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہے, جو ریکگنائز گورنمنٹ ہے سیریا کی, رشیا صرف اس کو اس وقت اسی کو سپورٹ کر رہا ہے. تو لیگلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو رشیا جو ہے وہ کوئی غلط نہیں کر رہا, لیکن یہ جو ریزولوشن تھا, آف کورس وہ سرٹن النصرہ بریگیڈ کے جو ہیں سرٹن فائٹرز, وہ کہتے ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے یہ ریزولوشن پریزنٹ کیا گیا. تو یہ ایک ایسا کوشچنیبل ہے کیونکہ آن گراؤنڈ سیریا کے اندر کلیئر کٹ وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے سینیریو, اور سوئچ کرتے رہتی ہیں جو ملیشیاز ہیں کبھی ایک طرف سے دوسری طرف. تو یہاں جہاں تک یہ ہے الیپو جب تک کلیئر نہیں کرتا سیریا کی گورنمنٹ, تو اور اب اگر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس کنٹرول ہو جاتا ہے پورے کنٹری کا, کیونکہ اکنامک ہب جو تھا سیریا کا وہ الیپو ہی تھا. تو اس صورت میں اگر یہ کلیئر کر پاتے ہیں تو یہ کافی بڑی ایک جیت ہوگی اور اسٹرانگ پوائنٹ جائے گا حافظ الاسد کی گورنمنٹ کے لیے. تو میرے خیال میں جب تک یہ وہ کلیئر نہیں کرتے تو اب یہ میرا نہیں خیال کہ رکنے لگے ہیں, اور بے شک اس طرح کے جو ان کو بلاک کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ڈیفینیٹلی رشیا کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس کو ویٹو کریں. اور لیکن اگر ہم ایک چیز تھوڑا سا چینج ضرور دیکھتے ہیں بیچ میں, کہ چائنا جو تھا اس نے اس دفعہ ایبسٹین کیا تھا, تو وہ ایک کائنڈ آف سلائٹ انڈیکیشن تھا چائنا کی طرف سے کہ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہے کہ کنٹینیوس جو وار چل رہی ہے, اور پروبیبلی یہ پش کرے گی رشیا کو اور سیرین گورنمنٹ کو کہ بہت تیزی سے اس کو ریزالو کیا جائے اور بہت جلدی جو بھی اٹیک کر رہے ہیں اس کو ختم کر کے اس ایریا کو کلین آؤٹ کریں.
اچھا ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ سعودیز کا جو رول تھا سیریا کی سچویشن میں اینٹی بشار الاسد, وہ اب ایسا لگتا ہے جیسے بالکل پس منظر میں چلا گیا ہے اور سعودیز نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے.
جی اگر ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, اور ترکی کی طرف سے یہ کوششیں کی جا رہی تھیں جب سے ترکی کا اور روس کا آپس میں کچھ سیٹلمنٹ سی ہوئی ہے, اس کے بعد سے سچویشن تھوڑی سی لگتا ہے کہ چینج ہو رہی ہے, اور پروبیبلی بیک ڈور میں کچھ چل رہا ہے جس کی وجہ سے سعودی جس طریقے سے اوپنلی اس کو اگریسولی کنفرنٹ کر رہے تھے وہ انہوں نے کرنا بند کر دیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پیش قدم ہو ایک پازیٹیو چینج کا, جس میں کہ یہ probability بنے کہ اگر سعودی عرب بھی مان جاتا ہے تو یہاں کی جو سیریا کی جنگ ہے یا کوئی بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے آپس میں, تو ہو سکتا ہے کہ سیریا کی جنگ جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف چل پڑے.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب. سامعین ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سعد عزیز صاحب اور لندن سے میر ویس افغان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر, لیکن ایک چھوٹا سا بریک جس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک. افغانستان میں موجود بین الاقوامی فورسز کے امریکی کمانڈر نے ملک کے وزیر دفاع کے ہمراہ ہفتے کے روز جنوبی افغانستان کے اس شہر کا دورہ کیا جس کا طالبان نے گھراؤ کر رکھا ہے, اور انہوں نے وہاں رہنے والوں کو یقین دلایا کہ وہ شہر پر طالبان کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے افغانستان کے سب سے بڑے صوبے ہلمند کے صدر مقام لشکر گاہ کے دورہ ایک ایسے موقع پر کیا ہے جب رات بھر جاری رہنے والی جھڑپوں اور پیش قدمیوں کے نتیجے میں عسکریت پسند شہر کے بہت قریب پہنچ گئے تھے. سیکیورٹیز رائے نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ طالبان نے صوبائی دارالحکومت کے باہر چار چوکیوں پر قبضہ کر لیا تھا, اور اس دوران ہونے والی جھڑپوں میں دونوں فریقوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا. علاقے میں لڑائیوں کا سلسلہ ہفتے کے روز تک پھیلنے سے وہاں کے لوگوں میں یہ خوف پیدا ہوا ہے کہ کہیں شورش پسند شہر پر قابض نہ ہو جائیں. نیٹو فورسز کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے لشکر گاہ میں عمائدین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغان سیکیورٹی فورسز کو فضائی اور دوسری مدد فراہم کی جائے گی. بریگیڈر سعد نذیر, یہ بتائیے کہ جو اس وقت تو افغانستان میں طالبان نے صورتحال پیدا کی ہوئی ہے, وہاں پر یہ کس حد تک مؤثر کارروائی کر سکتی ہیں افغان فورسز لشکر گاہ کو بچانے کے لیے؟
یہاں تک افغانستان کے موجودہ صورتحال کا تعلق ہے تو میرے خیال میں کہ سچویشن اس سال جو ہفتہ اس میں کافی خراب رہا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 5,500 سے زیادہ کیجولٹی ہے، جس میں 1600 کے لگ بھگ ڈیتھ سے، اس کے علاوہ 34 صوبوں میں سے تقریباً 31 صوبوں میں پورا شورش ہے، اور اس کے علاوہ جو قندوز والا پرانا معاملہ تھا وہ ابھی تک زندہ ہے اور اس میں بھی کلیمز اور ری کلیمز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہلمند کی آپ نے بات کی اور جو جانبی کنسل نے ادھر دورہ بھی کیا ہے، تو اس کے جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ہاتھ مسئلے کے بدلتے رہے، کبھی افغان حکومت یا فورسز کے قبضے میں آ جاتے ہیں اور کبھی طالبان کے قبضے میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک قسم کا سیسا گیم ہے کہ کبھی ایک کا پرلہ باری کبھی دوسرے کا پرلہ باری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کیجولٹیز جو ناٹو فورسز کی ہے یا یو ایس کی ہے وہ آئی ڈی سے ہوئی ہیں ننگرہار میں بھی، اور اس کے علاوہ جو کچھ پولیس چوک پوسٹوں پر حملے ہوئے ہیں قندھار میں بھی، اور اس کے علاوہ جو جلال آباد ہے ادھر بھی، تو آئی ڈیز کا بھی جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی ہے، اس کے علاوہ حملوں میں بھی کچھ تیزی آئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکن فورسز کا جو جانا تھا وہ بھی نہیں لگتا کہ 8,000 سے ابھی ان کی تعداد کم ہوگی، بلکہ نیکسٹ ایئر تک تو یہ رہیں گے، یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے۔ اب اگلی جو یو ایس انتظامیہ آئے اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، لیکن موجودہ صورتحال میں میرے خیال میں کہ یہ ایک امریکنز کو بھی اور افغان حکومت کو بھی ایک قسم کی، اگر وہ اپنے ڈیفنسز کو یا جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے اگر اس کو مضبوط رکھ سکے تو یہ میرے خیال میں کہ کافی ان کے لیے ایک سیکیورٹی حصار ہوگا، لیکن اگر وہ اس طریقے سے جو صوبے ہیں یا اس کے علاوہ جو شہر ہیں اور ڈسٹرکٹ ہے وہ ہاتھ بدلتے رہیں تو پھر طالبان کی جو وہ ہے انسلاٹ آفینسو ہے جو کہ بہت پہلے سے شروع ہوئی ہے اور اس کو تقریباً 8 مہینے ہو گئے ہیں، تو اس میں مطلب ہے کہ یوں خد و خال آتے ہیں کہ تھوڑی سی تیزی بھی آئی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے کلیمز بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو بات چیت ہے اس کا عمل کافی پیچھے رہ گیا ہے، تو اس تناظر میں اگر جائے تو آنے والا جو ونٹر ہوگا اس میں اتنی کاروائیاں تو نہیں ہوگی، لیکن البتہ جو ناٹو یہ جو ناٹو فورسز ہے اس کے علاوہ امریکن فورسز یا افغان فورسز ان کے لیے اپنے جو ان کے قبضے میں ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرانا یہ ونٹر ان کے لیے سنہری موقع ہے، کیونکہ اگر اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر سمر آ رہا ہے اور پھر سمر آفنسو پھر سٹارٹ ہو جائیں گے۔
اچھا میر ویس صاحب آپ یہ فرمائیے کہ آپ تو خود اس علاقے سے ہیں، وہاں پر جا کے دیکھتے بھی رہے، آپ کو کیا صورتحال نظر آتی ہے کہ طالبان جو ہے کس حد تک آگے جا رہے ہیں؟
جعفری صاحب یہ فیصلہ کن جنگ نظر آ رہا ہے، کیونکہ طالبان نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، کوئٹہ شورا نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہیں اپنی جگہ اپنے ملک میں بنانی چاہیے، اور یہ طالبان واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، انہوں نے مجھ سے بھی کہا ہوا ہے، شاید آپ سے بھی کہا ہوا ہوگا، تو انہوں نے اسپیشلی اگر ہم ہلمند صوبے کی بات کر لیں تو یہ بات بہت واضح ہے اور یہ افغان حکام اور پاکستانی حکام دونوں کو معلوم بھی ہے، وہی طالبان جو کوئٹہ سے جا چکے ہیں، طالبان کے رہبران جو ہے جو ہلمند صوبے کے مسئولین ہیں وہاں پہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم واپس نہیں آئیں گے اور ہم وہاں پہ لڑتے ہوئے اپنے آپ کے لیے اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، یہ ہلمند کی صورت ہے۔ علی دری اسنا اسی طرح کی افغان طالبان نے وہاں پہ لڑائی جھگڑے کے لیے یہی راستہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ اس بار افغانستان کے مختلف صوبوں میں جگہ بنانے کے لیے لڑ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ کن لڑائی کر رہا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو افغان گورنمنٹ نے بھی کچھ نہ کچھ اپنی دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ طالبان کو علاقے خالی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی جہاں پہ وہ لڑنا چاہتے ہیں وہاں پہ نہیں لڑتے ان کے ساتھ، اور اس سے یوں نظر آ رہا ہے کہ افغان گورنمنٹ طالبان کو پاکستان کے قبضے سے نکلنا چاہتے ہیں، ہے اور افغان حکام میں کچھ یہ گنگوسے بھی چل رہا ہے کہ جب تک طالبان پاکستان میں ہو تو ان کے ساتھ صلح کرنا ممکن نہیں ہے. تو دو باتیں سامنے آ رہا ہے. ایک بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر طالبان افغانستان میں ہو اور ان کی قبضے میں کچھ علاقے ہو تو ان کے ساتھ بات کرنا آسان ہے اور ان کے ساتھ صلح کرنا آسان ہوگی اس حد تک جو کہ ان کے مطابق تاکہ وہ پاکستان میں رہے. دوسری جانب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ اور نیٹو فورسز یہی کرنا چاہتے ہیں کہ طالبان کو پاکستان سے لے کر افغانستان میں داخل ہو جائے یا کچھ علاقوں میں وہ لوگ قبضہ کر کے بعد میں ان پہ آپریشن کر لے اور ان کو مار دے. اور یہ بھی ایک تاثر موجود ہے افغانستان میں اور افغانستان کی عوام میں. تو جہاں تک طالبان کی لڑائی کی بات ہے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ یہ 21 صوبوں میں نہیں 16 صوبے کچھ اس طرح ہیں جو وہاں پہ لڑائیاں چل رہی ہیں وہاں پہ لڑائی جھگڑے باقی کچھ جھگڑے تو کسی بھی جگہ میں ہیں وہاں پہ وہ چل رہی ہے لیکن 16 صوبے کچھ یوں ہیں کہ وہاں پہ شدید لڑائی ہے افغانستان میں اور افغان فورسز وہاں پہ لڑ رہے ہیں. اب جب کہ امریکن حکام نے ہلمند کا دورہ کیا ہوا ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہلمند کی بہت ہی قریب لشکرگاہ کی بہت ہی قریب طالبان پہنچے ہوئے تھے اور افغان حکام کو طالبان کا یہ میسج کا علم ہے اس فیصلے کا علم ہے کہ طالبان کمانڈروں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے پیچھے اور وہاں پہ لڑ کر کی لڑیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ لشکر گاہ پہ قبضہ کر لے جیسا کہ قندوز پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یا صوبے کے مرکزوں پہ قبضہ کر لے. نہیں وہ لوگ پریشر ڈالتے ہیں مرکزوں پہ صوبوں کی مرکزیں جو وہاں پہ ہیں وہ لوگ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ضلع جو ہے ان کے کنٹرول میں رہ سکے اور یہی ایک حکمت عملی ہے جو ابھی طالبان نے اپنایا ہوا ہے. تو دوسری جانب افغان حکام یہی کہتے ہیں کہ یہی بہترین راستہ ہے پاکستان کی گرفت طالبان کی نکلنے کا.
اچھا اب وہ تو ہر چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں. اب یہ بغلان میں جو ایک ہیلی کاپٹر گرا ہے جس میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں 5 عملے کے اور 3 دوسرے فوجی, طالبان نے اس کا کریڈٹ لے لیا ہے کہ جی وہ ہم نے اس کو گرایا. حالانکہ جو افغانستان کی وزارت دفاع کے ترجمان ہیں دولت وزیری صاحب, انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ جو ہے ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے گرا تھا. تو بریگیڈیئر صاحب نظر یہ فرمائیے کہ کیا یہ غلط کریڈٹ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں طالبان؟
تو کلیم اکثر ہوتا ہے خواب انہوں نے کیا ہو یا نہیں کیا ہو. اگر داعش کوئی حملہ کر لیتا ہے تو یا تو داعش ریسپانسبلٹی لے گا یا پھر طالبان لیں گے, کیونکہ ہمارے ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ کئی تنظیمیں اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں اور اسی طرح ادھر بھی ہے. لیکن ایک بات میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جان نکلسن نے یہ کہا ہے کہ ہماری فضائی مدد آپ کے کال پر ہوگی اور ہم پرووائڈ کریں گے, تو یہاں پر ایک مرکزی نقطہ آ جاتا ہے کہ جنگی حکمت عملی سے کو اگر دیکھا جائے تو پھر طالبان کوئی ایسا مرکز ایسا کوئی جگہ ایسی کوئی مستقر یا ایسی کوئی مستقل جگہ نشانے کے لیے کبھی بھی نہیں بنائیں گے جہاں پر ان کی شورا اکٹھا ہو یا جہاں پر ان کی لیڈرشپ ہو اور اس کو امریکہ ڈرون کے ذریعے یا ایئر اسٹرائک کے ذریعے ان کو ختم کر سکے. تو میرے خیال میں یہ طالبان کے لیے ایک کمزور بات ہے اور اس کمزور بات سے بچنے کے لیے وہ ہمیشہ یہ ہٹ اینڈ رن والی پالیسی اختیار کریں گے. دوسرے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے کہ ان کی وہاں پر لیڈرشپ چلی جائے گی یا وہاں سے پھر فیصلے ہوں گے, میرے خیال میں کہ اگر ادھر بات چیت کا عمل نہیں ہوا اور یہ لوگ ادھر چلے گئے اور اسی طرح پھر گروپوں میں, کیونکہ وہ جو لڑتے ہیں تو پھر اپنا ایک ایک صوبہ یا ایک ایک علاقہ وہ مختلف کمانڈروں کو دے دیتے ہیں اور وہ مختلف کمانڈر جو ہوتے ہیں وہ جنگی کمانڈر الگ ہوتے ہیں اور پولیٹیکل الگ ہوتے ہیں, تو پھر اس میں میرے خیال میں کہ بات چیت کا عمل کافی پیچھے چلا جائے گا, اس لیے کہ وہ سارے کمانڈروں کے ساتھ مشورہ کر کے یا ان کی جو زمینی حکمت عملی ہے اس کے مطابق چل کر میرے خیال میں کہ افغان حکومت کے لیے پھر بات چیت کا راستہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ابھی جو انہوں نے حکمت یار کے ساتھ کیا ہے میرے خیال میں ایک مائل سٹون ہے, لیکن ابھی یہ دیکھنا ہے کہ مزید آگے یہ ونٹر میں کیا ہوتا ہے. اگر طالبان کی یہی پالیسی رہی کہ ونٹر میں بھی اپنے اوفینسو کو جاری رکھے تو پھر اس میں تو بات ہی ہوگی کہ یہ جنگ جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہو جائے گا اور پھر اس کے مزید صوبوں میں بھی پھیل جائے گا اور کبھی بھی طالبان یہ کوشش نہیں کریں گے کہ پورا قبضہ کر لے. وہ دو چار دن رہیں گے اپنا پریشر دکھا لیں گے
جی.
اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں دوسرے اس میں سے نکل جاتے ہیں.
اچھا
یہ حکمت عملی مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہی پریشر والا گیو اینڈ ٹیک والا اینڈ پش اینڈ پل والا سب جو اسٹریٹجی ہے وہ اپنائے رکھیں گے. البتہ فیلڈ کمانڈر
اچھا.
جو ہے جنگجو جو ہے وہ ادھر رہیں گے اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں تو اس کو میرے خیال میں پھر مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے یا پاکستان افغانستان کا جو بارڈر ایریا ہے اس میں زیادہ رہیں گے اگر پاکستان سے وہ سارے نکل جاتے ہیں.
میر ویسا میں آپ کے پاس ابھی آتا ہوں. ہمیں کابل سے جوائن کیا ہے عبداللہ ورشن صاحب نے. ورشن صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت تازہ ترین صورت حال کیا ہے بڑے اختصار کے ساتھ.
ہمارا اچھا نہیں کندوز میں لڑائی ہے افغان میں ہے وہ دوسری جگہ میں ہے
جی.
خیال ہے برکسل کانفرنس کے ساتھ ساتھ یہاں لڑائی کا بہت زور پکڑا ہے
جی.
اتنا اچھا نہیں ہے.
اچھا ٹھیک ہے. آپ کے ٹیلی فون لائن بہت خراب ہے. ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں آپ کو. میر وائز صاحب میرے پاس تو ایک ڈیڑھ منٹ ہے. یہ بتائیے کہ اس ونٹر میں آپ کیا منظر نامہ دیکھتے ہیں پوری اوور آل سچویشن کا, اور کیا آپ انٹرنیشنل فورسز کا زیادہ انوالومنٹ دیکھتے ہیں اگینسٹ طالبان؟
جعفری صاحب آسان سی بات نہیں ہے. یہ کچھ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ طالبان یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ کن لڑائی ہے. ایک طرف تو طالبان یہ کلیم کر رہا ہے کہ افغان گورنمنٹ ان کے ساتھ صلح کرنے پہ راضی نہیں ہے, دوسری جانب یہی کلیم افغان گورنمنٹ کا بھی ہے جو کہ وہ پاکستان کو بھی بلیم کر رہا ہے کہ پاکستان اس میں مدد نہیں کرنا چاہتے. ایک تو یہی بات ہے. تو اس بات کو نزدیک لانے کے لیے تینوں اطراف سے پریشر ہے اور وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک دوسرے پہ وہ زور ڈالے اور ایک دوسرے کو اپنی زور دکھالے. اور تیسری جانب اگر آپ دیکھ لیں اس لڑائی میں جو ہر دن نیوز آتے ہیں, جو پریس ریلیز آتے ہیں, جو کہ کل کا پریس ریلیز ہے اور آج کا پریس ریلیز ہے ہلمند سے کہ 17 طالبان ہلاک ہو چکے ہیں. تو اگر اس پس منظر میں ہم دیکھ لیں تو اس لڑائی میں جو کہ اس سال شروع ہوا ہے یہ طالبان کی جتنے بھی گروپس موجود تھے یہ سب کے سب ہلاک ہو چکے ہیں. یہ ان کی وجود نہیں, وہ جو طالبان بلیم کر رہا ہے جو کہ افغان آرمی کے بارے میں افغان پولیس کے بارے میں تو نے بھی کوئی بندہ نہیں بچا ہوا ہوگا کیونکہ وہ لوگ بھی اس حد تک ایک دوسرے پہ کلیم کر رہا ہے. اب یہ تو اس کی ایک سائیڈ ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں, ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ طالبان ضلعوں میں رہنا چاہتے ہیں اور ضلعوں میں جانا چاہتے ہیں. طالبان پاکستان میں تنگ آ چکے ہیں. میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ طالبان پاکستان میں تنگ آ چکے ہیں. وہ لوگ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان سے اپنی آپ کو نکالے. وہ لوگوں کی مختلف دعوے مختلف باتیں ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا اور یا ٹائم کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. وہ لوگ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں جانا چاہے کسی بھی حالات میں افغانستان میں, یا تو وہ زور دکھا دے اور صلح کر لے, اور دوسری جانب وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا افغان گورنمنٹ کا جو حزب اسلامی کے ساتھ صلح ہوا ہے ان کے ساتھ افغان گورنمنٹ کا کیا چل رہا ہے, انہوں نے یہ چیزیں دے رہے ہیں, وہ اپنی وعدوں کی پکے ہیں یا نہیں. تو اب کچھ عرصے تک ظاہر ہے اس سال کے آخر تک تو یہ لڑائی جھگڑے اسی طرح جاری رہیں گے اور قبضہ اور نہ قبضہ ہونے کی بات چل رہی ہوں گی جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا, لیکن کسی بھی صوبہ طالبان اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا, کسی بھی صوبے میں طالبان اکٹھے ہونا نہیں چاہتا. وہ طالبان جہاں سے بھی ہے تو وہ علاقوں میں پھیلا ہوا ہے. ایک جگہ میں اگر وہ جمع ہو جائے تو اس انٹیلیجنس کے سسٹم میں ظاہر ہے وہ تو نہیں ہو سکتا, اور اس میں اس سال طالبان کو بھی شاید طالبان لیڈرشپ کو بھی زیادہ نقصان پہنچے کیونکہ وہ لوگ آلریڈی لڑائی جھگڑے میں شامل ہو چکے ہیں, پہلے اسی طرح نہیں تھے. تو لڑائی جھگڑے کا سال ہے اور میرے خیال سے فیصلہ کن لڑائی طالبان کی طرف سے لڑ رہا ہے.
بہت شکریہ جناب میر ویس افغان صاحب اور بریگیڈر سید عزیز صاحب, آپ دونوں صاحبان کا. اب ہم چلتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ خبر میں سن چکے ہیں کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت مخالف مظاہرے کے دوران جھڑپوں میں ایک نوم لڑکے کی ہلاکت کے بعد مظاہروں میں شدت دیکھی جا رہی ہے. دوسری جانب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ برابر بڑھ رہی ہے, اور پاکستانی فوج کے سربراہ نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ حاجی پی سیکٹر میں پاکستانی افواج کے متعین دستوں سے ملاقات کے لیے دورہ کیا ہے, اور آئی ایس پی آر کے مطابق وہاں پر تیاریوں وغیرہ کا جائزہ لیا ہے. ڈاکٹر رسول بخش رئیس ہمارے ساتھ ہیں. بارہ سے ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر رسول بخش رئیس, یہ فرمائیے کہ جو ٹینشن ہے خاص طور پر کشمیر کی جو صورتحال کے پیش نظر بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان برابر احتجاج کر رہا ہے اور دنیا کی توجہ اس دائرے میں مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پر حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, دنیا کا کیا ریئیکشن آپ کو نظر آتا ہے اس پر؟
مکس ریئیکشن ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس طرح سے حمایت کر رہی ہیں جس طرح کے ماضی میں کی جاتی تھی. 9/11 کے بعد مسلمان ممالک میں جو ریاستوں کے خلاف تحریکیں چل رہی تھیں آزادی کی یا اپنے سیاسی حقوق کی, خصوصی طور پہ کشمیر میں, چچنیا میں اور فلسطین میں, ان کو کافی زد پہنچی ہے 9/11 کے بعد, کیونکہ جو بھی ہتھیار اٹھاتے ہیں یا حقوق مانگتے ہیں ان کو ریاستیں جبر اور طاقت کی بنیاد پر ان کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیتی ہیں, اور مغرب کا معاشرہ ایک نفسیاتی ہیجان کا شکار ہے. اور وہ 9/11 کے بعد کے مسلمان معاشرے, مسلمان اور وہاں سے جو تحریکیں اٹھی ہیں وہ ان کے خلاف ہیں, لیکن مسلمان ممالک میں جو سنجیدہ طبقے ہیں, باشعور طبقے ہیں یا عام عوام ہے, وہ حمایت کرتی ہے. لیکن وہ حمایت اس قابل نہیں کہ جو زمینی حقائق ہیں اس وقت ان کو تبدیل کیا جا سکے. اس وقت کشمیر کے اندر لڑائی یا جھگڑا یا جو اس وقت تصادم ہے, ایک بہت بڑی ریاست جو طاقتور ہے اور جو ہم سنتے ہیں کہ تقریباً 500 سے 700 فوج انہوں نے وہاں لگا رکھی ہے کشمیر کے اندر ایک چھوٹے سے علاقے میں, اور کشمیری عوام کے درمیان ہے یہ لڑائی, ہندوستان کی فوج یا پولیس اور وہاں کے عسکریت پسندوں کے درمیان میں نہیں ہے, بلکہ عوام وہ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں پرامن طریقے سے بغیر ہتھیار اٹھائے ہوئے, اور ہندوستان کی حکومت ریاستی پولیس کو اور بارڈر سیکورٹی فورسز کو ان کے خلاف استعمال کرتی چلی آ رہی ہے کئی مہینوں سے, اور وہ بہیمانہ استعمال ہے اس طاقت کا کہ لوگوں کے منہ پہ, سروں پہ, جسم پہ نہ صرف تشدد بلکہ پیلٹ گن سے فائر, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اندھے ہو چکے ہیں, بینائک ہو چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان بچوں کو شہید کیا گیا ہے. تو وہاں غم و غصہ ہے, احتجاج ہے. اب اس احتجاج کو دبانے کے لیے جہاں ہندوستان کی حکومت اپنی پوری فوجی اور پولیس کی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں, وہاں بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو معلوم کیا جا رہا ہے, بدنام کیا جا رہا ہے, کہ مفروضہ یہ تراشا جا رہا ہے, گھڑا جا رہا ہے کہ جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے وہ پاکستان کی ایما پہ ہو رہا ہے, جو ہرگز غلط ہے. کہ لوگ وہاں سڑکوں پہ اس لیے نہیں نکلتے کہ ہم ان کو پیغام بھیجتے ہیں, بلکہ وہ ایک رد عمل کے طور پہ نکلتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت ان پر تشدد کرتی ہے.
جی ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے مجھے, جو اب جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھارت نے سرجیکل اسٹرائکس کرنے کا دعویٰ کیا تھا, پاکستان نے اس کی تردید کی, اور دنیا میں ابھی تک یہ بات کہیں پر بھی کنفرم نہیں ہوئی ہے کہ وہ واقعی سرجیکل اسٹرائک تھے یا بقول پاکستان کے وہ سرحد کے اوپر حملہ تھا, تو کیا یہ کشیدگی جو بڑھتی جا رہی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کا کوئی رول ہونا چاہیے؟
بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں امریکہ خاموش بیٹھا ہوا ہے, وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنا رہا ہے ہندوستان کے ساتھ. روس کے ساتھ ہمارے تعلقات اس کے رد عمل کے طور پر بڑے ہیں, چین کے ساتھ مزید ہم نے گہرے کیے ہیں, اور یہاں سے بیان آ جاتے ہیں کہ کشیدگی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم تو نہیں کر رہے. سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ ایک ملک کر رہا ہے, اسی کی وزیر اعظم, اسی ملک کے وزیر اعظم نے کہنا ہے کہ دیکھو 1971 میں ہم مشرقی پاکستان میں گئے تھے, مداخلت کی تھی, اور ہم طاقت کے زور پہ ہم نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا تھا. یہ باتیں جو ہم ماضی میں کہتے آ رہے ہیں دنیا کو کہ ہمارے ملک کے اندر ایک پیچیدہ سیاسی صورتحال تو ضرور تھی, اس میں ہماری طرف سے غلطیاں بھی ہوئیں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی ملک میں اگر خانہ جنگی بھی ہو تو دوسرے ملک کو کیا کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہاں جا کے مداخلت کرے, کہ پھر تو پاکستان کو حملہ کر دینا چاہیے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ افغانستان پر, کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنا لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے پاکستان میں آ بسے ہوں, اور جس قسم کی طاقتوں کو افغانستان کی حکومتیں وہاں پہ اپنے تحفظ کے لیے لاتی رہی ہیں تو اسے پاکستان کی سلامتی کو ہمیشہ خطرہ رہا ہے. یہ عذر تھا لیکن اندر سے پاکستان کے خلاف دشمنی تھی, نفرت تھی, جو کہ پاکستان کی آزادی کے وقت سے اب تک چلی آ رہی ہے, وہ ان سے وہ نفرت بجھتی نہیں, اور خصوصی طور پہ اس وقت جو ہندوستان میں حکومت ہے ان لوگوں کی ہے جو پاکستان کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے شرم بھی محسوس کرتے ہیں, ندامت بھی ہوتی ہے اور سار افسوس بھی کرتے ہیں کہ کیسے ہو گیا, ایک مسلمان ملک کیسے بن گیا. یہ تمام چیزیں مل کے اس کشیدگی میں اضافہ کرتی ہیں, ان کو موقع ملا ہے, اور وہ نہ صرف یہ ہے کہ بارڈر پہ کشیدگی ہے بلکہ جو پاکستان میں دہشت گرد ہیں ان کی ایک طرف سے وہ حمایت کرتے ہیں, دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے. یہ عجیب سا مقصہ ہے, اور وہ زبان بھی استعمال کرنا جانتے ہیں, میڈیا بھی استعمال کرنا جانتے ہیں, لیکن وہ 9/11 کے بعد کے جو دنیا کے واقعات ہیں اور جس رنگ سے شیشہ جو عینک کا رنگ ہے جس سے یہ مسلمان معاشروں کو دیکھا جاتا ہے
جی,
اس سے ہمارے لیے کافی مشکلات ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر رسول بخش رئیس آپ کا زحمت کرنے کا. اور سامعین, ہمارے ساتھ اس وقت تو بھارت سے پرتاپ سوم ونشی صاحب ہیں, ممتاز تجزیہ کار. پرتاپ سوم ونشی صاحب, یہ بتائیے کہ جو صورتحال اس وقت کشمیر میں بن رہی ہے اور جس طرح سے کشیدگی بڑھ رہی ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کس نہج پر جا رہے ہیں, حالات جو ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کس نہج پر جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پرتاپ سوم ونشی صاحب آپ لائن پر ہیں؟
جی جی
جی
جی جی دیکھیے ابھی تو حالات بہت اچھے نہیں جا رہے ہیں, بات ہو رہا ہے بارڈر سیل ہو گیا, حالانکہ ہمارے یہاں ہی بولا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کہاں سے بارڈر سیل ہوگا کیسے بارڈر سیل ہوگا, لیکن ابھی جو حال ہے وہ دونوں طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ وہ پاک رینجرز کو ایکٹیو کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے یہ چیزیں کریں گے, یہاں سیکورٹی فورس بنایا جا رہا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے ابھی ایک الرٹنس کا دور ہے, کہیں کھڑکی کھلنے کا ابھی فی الحال نہیں دکھ رہا ہے لیکن کھڑکی کھلے گی, تھوڑا وقت لگے گا.
اچھا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کی صورتحال ہے, اب 3 مہینے ہو گئے ہیں وہاں پر مظاہرے جاری ہیں, اور خاص طور پر کل اس ایک نوجوان نو عمر لڑکے کی ہلاکت کے بعد وہاں شدت آ گئی ہے, یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا یا ٹھنڈا ہوگا؟ یہ
نہیں, دیکھیے سوال یہ ہے کہ جو کرفیو لگا ہے, کرفیو لگتا ہٹتا رہا ہے بیچ بیچ میں, یہ سچ بات ہے کہ اس بار سب سے لانگیسٹ کرفیو رہا ہے 50 ڈیز کا, جو آج تک کشمیر کی ویلی میں کبھی نہیں رہا ہے, لیکن وہ چیزیں ہٹتی بڑھتی رہی ہیں, ایک پرٹیکولر پاکٹ میں 8 to 9 districts ہیں, ان ڈسٹرکٹس میں چیزیں ہیں. کل اس بچے کی ڈیتھ کے بعد پاکستان کا بچہ جو پیلٹ گن سے انجرڈ ہو گیا تھا
جی,
اس کے بعد جہاں طور پہ چیزیں بگڑی تھی وہاں پہ, تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو دونوں فرنٹ پہ بہت کام کر رہا ہے, پاکستان کے ساتھ جو وہ کرے کرے, لیکن سب سے بڑی چیز یہ کہ ویلی کو لے کر کے اسے بہت سنسیئر ایفرٹس کر رہے ہیں, تو اب سب سے بڑا جو ہندوستان گورنمنٹ کے پاس ذمہ داری ہے وہ یہی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, بیچ بیچ میں ایفرٹ کئی بار ٹوٹتا ہے, چیزیں بگڑتی ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. ظاہر طور پہ ہم کسی چیز کے اور خراب ہونے کی نہ تو دعا کرتے ہیں نہ ہماری ایسی کوئی سوچنے کا ذریعہ طریقہ ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی, تو جیسے امید رکھتے ہیں اسی طرح کی امید کی بات کر رہے ہیں.
بہت شکریہ پرتاپ سوم ونشی صاحب. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف, یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔